प्रोग्राम घर और घराना।
घर और घराना,
अजीज सामईन, प्रोग्राम घर और घराने की एक और कड़ी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम खानदान के माहौल में औलाद और वालिदैन के ताल्लुकात की नफ्सियात का जायजा ले रहे हैं। सामईन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज सुकरात की जिंदगी के एक वाक्य से कर रहे हैं। कहते हैं कि सुकरात पर मुकदमा चलाए जाने से कबल उससे पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? सुकरात ने जवाब दिया कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि एथेंस की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर अवाम से चीख कर कहूं कि ए दोस्तों, क्यों तमाव लालच में पड़कर अपनी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम माल और दौलत इकट्ठा करने में गुजार देते हो, जबकि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उस तरह कोशिश नहीं करते जिस तरह इसका हक है। यानी अपनी दौलत व सरवत के वारिसों की तालीम व तरबियत की भरपूर कोशिश नहीं करते। औलाद की तरबियत ऐसा अम्र है जो हमेशा ही अजीम इंसानों के लिए मरकज़ तवज्जो रहा है। खुदाबंद आलम ने कुरान करीम में इंसानों की तरबियत के लिए बहुत कुछ कहा है और इसका मुनासिब तरीक़ाकार बयान किया है। औलाद की तरबियत वो अहम फरीजा है जो पहली मंजिल में वालिदैन के जिम्मे है और फिर मौलिमीन और फिर मुरब्बी की जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई शुबा नहीं कि मुस्बत तब्दीली, चाहे वो किसी भी माशरे में हो, बच्चों की तरबियत से शुरू होती है। अगर माशरे में गैर साले बच्चे जन्म लें और पले बढ़ें तो उनका गलत रवैया खामखा माशरे पर बुरे असरात मुरतब करेगा और इसके मनफी नतायज बरामद होते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सी गलत आदतें उनके सिलसिले में वालिदैन की लापरवाही की वजह से होती है। खानदान तरबियत के बुनियादी रुकन की हैसियत से बच्चों की तरबियत में निहायत अहम किरदार अदा करता है। यह अम्र बचपन में खास अहमियत का हामिल होता है और चूंकि खानदान बच्चों की तरबियत का मरकज होता है, लिहाजा आम राबिते के सिलसिले की बहुत सी महारतें जिंदगी के इब्तदाई बरसों में ही सीख ली जाती हैं। इस बिना पर बच्चों के अखलाकी फरोग में खानदान का अहम किरदार होता है। खुदावंद आलम कुरान करीम के सूरह तहरीम की छठी आयत में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, खुद को और अपने अहले खानदान को उस आग से बचाओ जो इंसानों और पत्थरों की होगी। खुदाबंद आलम इस आया करीमा में मोमिन वालिदैन को हुक्म देता है कि अपने और अपने बच्चों को आतिश दोजख से बचाओ और उनकी तरफ से हमेशा होशियार रहो। ये एक तरबियती मुतालबा है जो तमाम अफराद खानदान से मुतालिक है। लेकिन तरबियत क्या है और वो कौन से मरहले तय करती है? नफ्सियाती उमूर के माहिरीन का कहना है कि तरबियत का मतलब सलाहियतों को उजागर करना और उसे अमली जामा पहनाना है। वालिदैन वो पहली हस्ती और शख्सियत होते हैं जिनका सरोकार बच्चों की तरबियत से है, लिहाजा उनकी जाती और फितरी जरूरतों की बुनियाद पर मनसूबा बंदी होनी चाहिए और तरबियती उमूर पर अमल दरामद करना चाहिए। तरबियत में मौका महल की शनाख्त एक निहायत अहम और ज़रूरी अमर है। इसी बिना पर माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बच्चों की तरबियत में लेतोलाल और सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के रवैये में खराबी की एक वजह तरबियत में जल्दबाजी या सुस्ती की वजह से होती है। इंसान की लियाकत और सलाहियत सदफ में बंद गौहर की मानंद होती है। अगर सदफ को वक्त से पहले तोड़ दिया जाए तो नाकिस गौहर मिलता है। बच्चों की तालीम और तरबियत भी फितरी तकाजों की हामिल होती है और उसे बतदरीज तय करना चाहिए। बच्चों की तरबियत में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए या इसके फरोग पाने और परवान चढ़ने के मरहलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। یہ تعلیم و تربیت کے فطری تقاضوں کے برخلاف ہے۔ تربیتی امور میں شارٹ کٹ سے کام لینے کے تخریبی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بچے ابتدائی حیات سے ہی یعنی بچپن سے ہی تمام چیزوں کو پرکشش دیکھتے ہیں اور ان کے وجود میں دریا کی لہروں کی مانند جوش و خروش موجود ہوتا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ اپنے تئیں بچوں کے جذبات اور افکار سے آگاہ و باخبر ہوتے ہیں اور اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر والدین یا دوسرے افراد کے مثبت یا منفی خیالات اور رویے کا ان کے ذہن پر اثر ہوتا ہے۔ لہذا مثبت اظہار خیال جتنا زیادہ ہوگا، بچوں کی صلاحیتیں اتنی ہی زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بچوں کے اندر صحیح و سالم نمو ان کے ساتھ والدین کے مؤثر اور تعمیری رویے کا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ بچوں کے نفسیات کی جتنی زیادہ شناخت ہوگی، ہمیں ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اتنی ہی زیادہ مدد ملے گی۔ جن چیزوں کے ذریعے والدین کے اثرات کو زیادہ کیا جا سکتا ہے، وہ بچوں کی بابت ان کی مثبت سوچ ہے۔ اس معنی میں کہ بچوں کو ایک الہی امانت اور تحفہ سمجھنا چاہیے اور مشکلات پر کوئی توجہ دیے بغیر انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر قبول کرنا چاہیے جن میں بالقوہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس طرز فکر کے ساتھ اسے یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ در حقیقت والدین کی مثبت سوچ بچوں میں عشق و محبت کی زمین ہموار کرتی ہے۔ خاندان کو محبت، توجہ اور احترام کا مرکز ہونا چاہیے تاکہ بچے کو والدین سے جو محبت ملتی ہے وہ اسے نمونہ عمل بنا سکے۔ اسلامی ثقافت میں بچوں سے محبت پر کافی توجہ دی گئی ہے اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اولاد خدائے رحمان و رحیم کی نعمت و رحمت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو بھی عبادت قرار دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے تئیں والدین کی ذمہ داری کتنی سنگین ہے۔ اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بچوں سے محبت اور الفت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ بچوں سے اظہار محبت کا ایک راستہ اس سے محبت اور اپنائیت سے پیش آنا ہے۔ اپنائیت اور ہمدردی میں فرق ہے۔ ہمدردی حوصلہ افزائی، افسوس اور رحم کھانے کا نام ہے جو کوئی کسی دوسرے شخص کے تئیں کرتا ہے، جبکہ اپنائیت جذبات کو درک کرنے اور سمجھنے کی کوشش اور دوسرے کے اندرونی جذبات میں ایک طرح سے شامل ہونا ہے۔ اولاد سے والدین کی اپنائیت کا لازمہ یہ ہے کہ بچے جان لیتے ہیں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں۔ جب بچے یہ محسوس کریں کہ والدین انہیں سمجھتے ہیں تو ان کی باتوں اور نصیحتوں کو بھی مانتے ہیں۔ واضح ہے کہ جب بچے کو اس کی ضرورتوں اور جذباتی مسائل و مشکلات کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اپنے والدین پر اعتماد کریں گے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم والدین اور اولاد کے درمیان رابطے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے. ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، ہمیں آپ کی آرا کا انتظار رہتا ہے. سامعین دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ پروگرام بزم دوستاں کے لیے ہمیں خط ارسال کریں، ساتھ ہی ساتھ اگر آڈیو پیغام ہے تو وہ بھی آپ ارسال کر سکتے ہیں. ہم آپ کا آڈیو پیغام بھی پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیے. یہ پروگرام بھی ریڈیو تہران کا بہت قدیمی اور پرانا پروگرام ہے، اور سامعین کے بے حد اصرار پر اس پروگرام کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، جس میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے. تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 تیر 13 محرم الحرام اور 19 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. محرم الحرام سن 376 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ماہر فلکیات و نجوم ابو الحسن عمر صوفی رازی نے وفات پائی. صوفی رازی آل بوئے خاندان کے بادشاہ عزد الدولہ دہلمی کے دربار سے منسلک تھے، چنانچہ انہوں نے انہی کے نام اپنی گرانقد کتاب ساور الکواکب لکھی. ریاضی میں صوفی رازی کی واحد کتاب کا نام اشکال متساوی الاضلاع ہے. محرم سن 1021 ہجری قمری کو معروف ایرانی عالم دین اور فقیہ ملا عبداللہ شوستری نے وفات پائی. انہوں نے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں برسوں تعلیم حاصل کی اور ممتاز علماء سے کسب فیض کیا. اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. ملا عبداللہ شوستری کا زہد و تقویٰ بہت زیادہ مشہور تھا اور ان کی سادہ زندگی کا عام شہرا تھا. اس کے علاوہ وہ لوگوں کی مشکلات اور مسائل حل کرنے میں پیش پیش اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے. جولائی 1834 عیسوی کو مشہور فرانسیسی مصور ایڈگر ڈیگاس پیرس میں پیدا ہوئے. ان کا شمار ان مصوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے امپریشنزم تحریک کی بنیاد رکھی. ابتدا میں ڈیگاس کلاسیکل مصوری کی طرف رجحان رکھتے تھے. 1865 کے بعد انہوں نے تھیٹر اور اس سے متعلق موضوعات پر فن پارے تخلیق کیے. 1837 میں ڈیگاس کے طرز میں جدتیں پیدا ہوئیں. ڈیگاس کو مصوری کے علاوہ مجسمہ سازی سے بھی لگاؤ تھا. ڈیگاس 1917 میں انتقال کر گئے. جولائی 1881 عیسوی کو معروف جرمن دانشور اور ماہر کیمیا ہرمن اسٹوڈنگر پیدا ہوئے. انہوں نے کیمسٹری کے شعبے میں وسیع تحقیقات کی، جن کے سلے میں ان کو 1953 میں کیمسٹری کا نوبل انعام دیا گیا. ہرمن اسٹوڈنگر 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. جولائی 1893 عیسوی کو معروف روسی شاعر ولادیمیر مایاکوفسکی پیدا ہوئے. انہوں نے روس کے کمیونسٹ انقلاب سے متعلق 1917 سے انقلابی شعر کہنے شروع کیے. مایاکوفسکی کا خیال تھا کہ ادب عوام کی زبان میں ہونا چاہیے اور ان کے دکھ درد کی عکاسی ادب میں ہونی چاہیے. جولائی 1979 کو نکاراگوئے میں عامر حکمراں سوموزا کے خلاف عوامی انقلاب کامیاب ہوا. سوموزا امریکہ کی حمایت سے 1967 عیسوی میں برسر اقتدار آیا. اس نے امریکی ایجنٹ کے طور پر عامرانہ انداز میں حکومت کی. چنانچہ ابتدا سے ہی عوام سوموزا حکومت کے خلاف تھے، اسی لیے اس کے خلاف بھرپور عوامی تحریک چلی. نیکاراگوئے کے سینڈینسٹ چھاپہ ماروں نے 1963 میں مسلح جدوجہد شروع کی. 1979 کو سینڈینسٹ چھاپہ مار دارالحکومت ماناگوا میں داخل ہوئے. نیکاراگوئے کا انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا. سینڈینسٹ چھاپہ ماروں کی کامیابی کے بعد امریکہ نے نیکاراگوئے کی انقلابی حکومت کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا دیا اور کونٹرا سے موسوم ایک مسلح باغی گروہ کو نیکاراگوا کے عوام پر مسلط کر دیا، جس نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ انقلابی حکومت کے حامی عام شہریوں، خاص طور پر کسانوں کا قتل عام کیا. نیکاراگوئے بحر اوقیانوس اور بحیرہ کیریبین کے ساحل پر وسطی امریکہ میں واقع ہے. اس کی سرحدیں کاسٹاریکا اور ہنڈوراس سے ملتی ہیں. نیکاراگوئے کا رقبہ 130,700 مربع کلو میٹر ہے. جولائی 1963 عیسوی کو بنگال کے نواب میر قاسم کو کٹوا جنگ میں انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی. نواب میر قاسم کی انتظامیہ سے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انگریزوں نے میر قاسم کو ان کے سسر میر جعفر کے حق میں معزول کر دیا تھا، اور 7 جولائی 1763 کو میر قاسم کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان جنگ کر دیا. کٹوا کی تیسری جنگ بنگال کے نواب نواب میر قاسم اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ہوئی تھی۔ مختلف اندازوں کے مطابق انگریز فوجیوں کی تعداد 3,000 سے 5,000 کے درمیان تھی، جن میں تقریباً 1,000 یورپی تھے۔ انگریز فوج کی قیادت میجر تھامس ایڈمز کر رہے تھے۔ میر قاسم کے پاس فوجیوں کی تعداد تقریباً 2,500 بتائی جاتی ہے۔ میر قاسم کے پاس فوجیوں کی تعداد تقریباً 25,000 بتائی جاتی ہے، جن کی قیادت آرمینیائی جنرل گرگین خان کر رہے تھے۔ جنگ 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ بالآخر دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان کے بعد نواب میر قاسم کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں۔ انگریز فوج نے کٹوا کے قلعے پر چڑھائی کر دی اور میر قاسم کی فوج ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ جولائی 2010 عیسوی کو آسٹریلوی سائنسداں ڈیوڈ وارین کا میلبورن میں انتقال ہوا۔ وہ 20 مارچ 1925 عیسوی کو شمالی علاقے میں گروٹ ایلینڈ کے ایک دور دراز مشن اسٹیشن پر پیدا ہوئے تھے، اور جزیرے پر پیدا ہونے والے وہ پہلے سفید فام شخص تھے۔ ڈیوڈ وارین فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر، جسے بلیک باکس بھی کہا جاتا ہے، ایجاد اور تیار کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ ڈیوڈ وارین نے یونیورسٹی آف سڈنی سے آنرس کے ساتھ بیچلر آف سائنس کی ڈگری، اور امپیریل کالج لندن سے ایندھن اور توانائی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وارین نے 1952 سے 1983 تک میلبورن میں ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کی ایرونوٹیکل ریسرچ لیبارٹریز میں کام کیا۔ 1953 میں لیبارٹری کو دنیا کے پہلے تجارتی ہوائی جہاز کے پراسرار حادثے کی تحقیقات کا کام سونپا گیا۔ اسی دوران ان کے ذہن میں کاک پٹ صوتی ریکارڈر بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ ڈیوڈ وارین نے ایک پروٹوٹائپ تیار کیا، جسے دنیا کا پہلا بلیک باکس بنایا گیا۔ وارین کو ایک تابوت میں دفن کیا گیا، جس پر فلائٹ ریکارڈر موجود ڈو ناٹ اوپن کا لیبل چسپا تھا۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آسمان فقاہت و کلام کے ایک روشن مہتاب سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ لبنان کے علاقے جبل عامل کے ایک عظیم الشان عالم دین کہ جو اپنے زمانے میں شیعوں کے ملجا و ماوا اور شریعت محمدی کے پرچم دار اور ایسے دانشور تھے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے علمی و فقہی نظریات عالمان علوم اسلامی کے لیے مشعل ہدایت ہیں، جن کا نام نامی محمد بن مکی معروف بے شمس الدین تھا، جو 8ویں صدی ہجری کے نابغہ روزگار علماء میں سے تھے، جو حاسدین کی کینہ توزی سے بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیے گئے اور تاریخ میں شہید اول کے نام سے مشہور ہوئے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی ملقب شہید اول سن 734 ہجری قمری لبنان کے علاقے جبل عامل کے قریہ جزین میں پیدا ہوئے۔ جبل عامل لبنان کا ایک خوبصورت اور پہاڑی علاقہ ہے جو قریہ فقہا اور علماء کی پرورش اور تربیت کے لحاظ سے بڑا بابرکت ہے۔ منقول ہے کہ اگر جبل عامل کوئی مذہبی پروگرام منعقد ہوتا تھا تو 70 سے زائد مجتہدین اس بزم میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں جبل عامل میں موجود علماء و دانشوروں کی کثرت پر بہترین دلیل ہے۔ محمد بن مکی ایسے علمی شہر اور ایسے خاندان میں کہ جن میں سب کے سب اہل علم و دانش تھے پیدا ہوئے اور 16 برس کی عمر تک اپنے وطن میں مقیم رہے۔ آپ نے ابتدائی اور سطح تک کی تعلیم اپنے والد ماجد جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد بن حامد رحمۃ اللہ علیہ اور جبل عامل کے دوسرے علماء سے حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے مشہور علماء و فقہا سے مزید تعلیم کے لیے حلہ تشریف لے گئے۔ حلہ میں صرف ایک سال کی مختصر سی مدت میں رہ کر یعنی 17 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آپ 5 برسوں تک حلہ میں قیام پذیر رہے اور اس مدت میں تمام بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اس شہر کے بڑے بڑے علماء اور فخر المحققین حلی بن علامہ حلی جیسے اکابر علماء سے مورد تحسین و تمجید قرار پائے۔ شہید اول کے جن کی عمر ابھی صرف 17 ہی برس تھی، فخر المحققین نے آپ کو علامہ بزرگ اور دنیا کے سب سے افضل دانشور کے نام سے یاد کیا ہے۔
شہید اول 21 برس کی عمر میں اپنے وطن جزین جبل عامل واپس آ گئے اور نہایت ہی کم عرصے میں ایک بہت ہی بڑا اور عالی شان مدرسہ علمیہ قائم کر کے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ نے تدریس اور بے شمار کتابوں کی تصنیف و تالیف کے علاوہ لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے مذہبی، سیاسی اور اجتماعی اور سماجی سوالات کے جوابات بھی دیے۔ آپ اہل تشیع کے ملجا و ماوا اور شریعت محمدی کے پرچمدار تھے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے دینی منابع پر بھی مکمل تسلط رکھتے تھے، یہاں تک کہ اہل سنت حضرات بھی اپنے اعمال و عبادت اور مذہبی مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے اور ان کی مشکلوں کو حل کرتے تھے۔ منابع اہل سنت اور ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دینے پر آپ کو اس قدر تسلط حاصل تھا کہ معاشرے کے بعض افراد آپ کو شافعیوں کا عالم سمجھتے تھے۔
شہید اول عالم اسلام کے بزرگ علماء اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے بہت سے ملکوں اور شہروں من جملہ دمشق، مصر، فلسطین اور مکہ و مدینہ کا سفر کیا۔ اس زمانے میں یہ تمام شہر دنیا اسلام کے معتبر علمی مراکز میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح اس نابغہ روزگار عالم دین نے بے شمار مفید کتابیں بھی تالیف کی ہیں اور بحث طہارت و صلات کے موضوع سے متعلق کتاب ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ جیسی کتاب بھی آپ کے آثار میں سے ہے جو 1271 ہجری قمری میں ایران میں شائع ہوئی۔ اس عالم بزرگ کی ایک اور اہم ترین کتاب الدروس الشریعہ فی فقہ الامامیہ ہے کہ جو بے شمار فقہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ شہید اول اس سے پہلے کے اس اہم ترین کتاب کو مکمل کرتے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ شہید اول کی بے شمار کتابیں مسائل حج، روزہ، نماز، مسائل کلامی اور اصول عقائد جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہیں اور ان تمام کتب کی عظمت و منزلت کی وجہ سے شہید اول کے بعد کے علماء نے ان پر شرحیں اور حواشی تحریر کیے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے لوگوں کی جانب سے ہونے والے سوالات کے جوابات بھی تحریر کیے ہیں جو رسالوں کی شکل میں آج بھی لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہی ہیں۔
فقہ میں شہید اول کی معروف کتابوں میں سے ایک علمۃ الدمشقیہ ہے جو انہوں نے بہت ہی مختصر مدت میں تصنیف کی ہے اور اسلام کے عملی احکام کے بارے میں ایک فقہی دورہ شمار ہوتی ہے۔ خود شہید اول اس کی تصنیف کی علت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کتاب کو میں نے ایک دیدار شخص کی خواہش پر لکھا ہے۔ سن 766 ہجری قمری میں سلطان علی ابن معید نے خراسان میں حکومت سربداران کی باغ ڈور سنبھالی۔ سلطان علی شیعوں کے سردار شہید اول کے دوست اور نہایت اہم چاہنے والوں میں سے تھے، اور متعدد مرتبہ آپ کو خراسان آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ خراسان آ کر عوام کی رہبری کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ شہید اول علیہ الرحمٰ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں کتاب لمۃ الدمشقیہ تالیف کر کے، جو اسلام کے عملی احکامات پر مشتمل ہے، ان کے پاس روانہ کر دیا تھا۔
شہید اول نے دینی علوم میں ایک عالم و دانشور اور نابغہ روزگار اور بے مثال مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی ہدایت اور شیعہ عقائد کی ترویج میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے بدعتوں اور انحرافات کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک دین و مذہب کی حفاظت و دفاع کرتے رہے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام محمد یالوشی تھا، کہ جو ابتدا میں آپ ہی کا شاگرد تھا، لیکن کچھ دنوں بعد خواہشات نفسانی اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا اور ایک خود ساختہ اور نیا دین عوام کے سامنے پیش کیا، اور اپنی چالاکی اور عیاری کے ذریعے بہت سے مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کر دیا۔ جب شہید اول نے یالوشی کے فتنے میں شدت اور مسلمانوں کو گمراہی کے کھنڈر میں گرتے ہوئے دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم جاری فرمایا، اور حکومت دمشق کو یالوشی سے مقابلہ کرنے کی ترغیب و تشویق کی، یہاں تک کہ آپسی جنگ چھڑ گئی اور یالوشی اپنے کچھ مریدوں اور چاہنے والوں کے ساتھ مارا گیا اور اس کے پھیلائے ہوئے فتنے اور بدعتوں کو جڑ سے ختم کر دیا گیا، لیکن یالوشی کے ماننے والے جو بچ گئے تھے ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ بدلہ لینے کے فراق میں تھے۔ ان لوگوں نے شہید اول کے خلاف غیر اخلاقی باتیں کہنا شروع کر دی اور ان کی جانب ایک عورت کی نسبت دے کر ان سے دشمنی رکھنے والوں میں سے 70 افراد کو قاضی کے سامنے شہید اول کے عقیدے کے فاسد ہونے کی گواہی دینے کے لیے آمادہ کیا۔ یہی تہمتیں اس بات کا سبب بنی کہ شہید اول کو ایک سال تک قلعہ دمشق میں مقید کر دیا گیا۔ شہید اول نے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کی ہمیشہ مخالفت کی، لیکن بغض و کینہ رکھنے والے حاسدوں نے اس عالم دین کو اپنے درمیان سے ختم کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کرتے رہے۔
بالآخر حاسدین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان شہید اول کے خلاف مذموم پروپیگنڈے، جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دیں، جبکہ ان میں سے اکثر افراد شہید اول کو جانتے اور پہچانتے بھی نہیں تھے۔ پھر ان لوگوں نے شہید اول کے خلاف قاضی کے پاس شکایت اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے نامہ لکھا اور دمشق کے قاضی کے پاس لے گئے۔ دوسری جانب شہید اول کے چاہنے والے ان کے ایک سال سے قید میں مقید ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان و مضطرب تھے، اور جبکہ دوسری جانب قاضی دمشق جلد سے جلد معاملے کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے مجلس قضاوت کو برقرار رکھا، اور جب شہید اکبر نے کسی بھی تہمت کو قبول نہیں کیا تو اس نے پھانسی کا حکم دے دیا، اور پھر اس طرح سے اس عالم بے نظیر محمد بن مکی کے جو زعیم شیعہ تھے، 10 جماعت الاول سن 786 ہجری قمری کو 52 برس کی عمر میں قلعہ دمشق میں تلوار سے قتل کر دیا گیا۔ دشمنوں اور حاسدوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پھانسی کے بعد آپ کے پیکر اطہر کو سنگسار کر کے آگ میں جلا دیا اور راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل ایسے افراد کے ذریعے انجام دیا گیا جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور اس زمانے کے معتبر و عظیم عالم دین پر تہمت و الزام لگا کر انہیں دین سے خارج ہونے کے عنوان سے پہچنوایا۔
شہید اول وہ پہلے شیعہ عالم دین نہیں تھے کہ جو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے شیعہ علماء کو صفاکانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ شہید اول کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علماء میں سر فہرست تھے، اور ان سے پہلے کسی بھی شیعہ عالم دین کو اتنی بے دردی اور مظلومی کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا تھا۔ شہید اول کے 4 بیٹے تھے جن کا شمار علماء اور صالحین میں ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ کے 3 فرزند اپنے زمانے کے نامور محدث اور فقی تھے، اسی طرح سے آپ کی شریکہ حیات اور اکلوتی بیٹی بھی متقیوں پر پرہیزگار اور معتبر دانشوروں میں سے تھیں۔ اور مسلمان عورتیں دینی معلومات اور عقائد و احکام سیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کے گھر پر آیا کرتی تھی۔ اگرچہ دشمنوں اور کینہ پروروں نے محمد بن مکی کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، لیکن پروردگار عالم نے انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی عزت سے سرفراز فرمایا۔ جن شاگردوں کی آپ نے تربیت کی تھی، انہوں نے علماء تشیع کے شجرۂ طیبہ کو بہت زیادہ فضیلت بخشی۔ آج بھی آپ کی تالیف و تصنیف کردہ کتابیں علماء دین کے لیے معتبر و موثق اسناد کے طور پر مورد استفادہ ہیں۔
خدایا انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ تل ابیب پر ڈرون حملہ اور سائبر حملہ، صہیونی حکومت کا سارا دفاعی نظام بے اثر، صہیونیوں میں خوف و ہراس۔ امریکہ فلسطین سمیت تمام مسائل کا دشمن اور رکاوٹ، ایران کے وزیر خارجہ کا بیان۔ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مذاکرہ۔ مائیکروسافٹ خدمات ٹھپ پڑ جانے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں کاروبار زندگی متاثر۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تل ابیب پر ڈرون حملے کے کچھ ہی دیر بعد صہیونی حکومت کے مختلف بنیادی ڈھانچوں اور سسٹمز کو بھی بڑے پیمانے پر سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کر کے اسرائیل کے خلاف محاذ کی تاریخ میں ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یہ سائبر حملہ مرکزی تل ابیب میں یمن کی مسلح افواج کے کامیاب ڈرون کاروائی کے صرف چند گھنٹے بعد انجام پایا۔ اسرائیلی فوج کی سائبر یونٹ نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سسٹم اس سائبر حملے کا شکار ہوئے۔ بعض ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دیا ہے کہ سائبر حملے سے پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی سروسز کے رابطہ سسٹم اپنے مدار سے خارج ہو گئے۔ جمعے کی صبح ایک ڈرون طیارہ سمندر کی جانب سے تل ابیب کے قریب ظاہر ہوا اور اسرائیل کے تمام دفاعی سسٹم اور دفاعی لائنوں کو عبور کرتا ہوا تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کے قریب واقع ایک عمارت کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس ڈرون حملے میں ایک صہیونی ہلاک جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ یمن کی مسلح افواج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب اس کے بعد تل ابیب بھی صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیی سری نے تل ابیب کے خلاف اپنے یافا نامی ایک ڈرون کے ذریعے خصوصی آپریشن کی خبر دی، جس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے یہ اعتراف کیا کہ امریکی سفارت خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اب مقبوضہ فلسطین کے میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ دھماکہ ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ہوا جو کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے سمندر کی جانب سے تل ابیب تک پہنچا۔ اس میں ایک 50 سالہ صہیونی ہلاک اور کم از کم 12 صہیونی زخمی ہوئے۔ امریکی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ اس کے قونصل خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا۔ اطلاعات ہیں کہ اس دھماکے کی خبر عام ہونے کے بعد صہیونی ٹولے کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن حزام اسد نے المیادین چینل سے گفتگو میں مذکورہ ڈرون آپریشن کو ایک نئے اسٹریٹجک مرحلے کا آغاز قرار دیا اور سینی دشمن کو خبردار کیا کہ وہ اب اپنے شہروں میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا منتظر رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن کی مسلح افواج لبنان، عراق اور فلسطین میں مزاحمتی قوتوں کے ساتھ قریبی تعاون کر رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ صہیونیوں کے خلاف یمن کے ڈرون حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سرزمین فلسطین کی کوئی بھی جگہ اب صہیونیوں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے مزاحمتی تنظیموں نے ایک بیان میں مزید کہا کہ تل ابیب پر یمنی فوج کے ڈرون حملے نے صہیونیوں کی ہیبت کو پاش پاش کر دیا اور اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کارروائی نے صہیونی غاصبوں پر یہ ثابت کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ان کے لیے جائے امن نہیں، اور صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور وزیر جنگ یواف گیلنٹ جیسے جنگی مجرمین اور اس کے امریکی حامی فلسطین میں رہائش پذیر صہیونی آبادکاروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تنظیموں نے سبھی مزاحمتی گروہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کی شجاع اور بہادر مسلح افواج کو آئیڈل بناتے ہوئے پورے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنائیں۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ تل ابیب پر یمنی فوج کا ڈرون حملہ صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کا فطری جواب ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ ہمارے یمنی بھائیوں نے لبنانی اور عراقی بھائیوں کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ فلسطین ہی عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ چاہے ایٹمی مذاکرات ہوں یا مسئلہ فلسطین یا غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے، امریکہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ کسی رائے حل کا حصہ نہیں بلکہ وہ خود ان تمام بحرانوں کی بنیادی وجہ ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نگران وزیر خارجہ علی باقری کنی نے نیویارک میں مقامی وقت کے مطابق جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور بعض اوقات ان جرائم میں شدت بھی دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ وہ دھمکی ہے جو جارے صہیونی لبنان کو دے رہے ہیں اور لبنان پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ بنابراین فلسطین کے موضوع پر سلامتی کونسل کا اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے کہ مغربی ایشیا کی صورتحال بہت حساس ہو چکی ہے۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ نے بتایا کہ حالات کی حساسیت کے پیش نظر اسلامی جمہوری ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ کی جنگ بند کرنے پر مجبور کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں شریک دیگر ملکوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ روکنے پر مجبور کرنے کے لیے سبھی ضروری اقدامات اور کوششیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے موضوع کے ساتھ ہی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس کثیر جہتی ضرورت کے زیر عنوان ہوا، اور یہ اجلاس بھی بہت اہم تھا۔ ایران کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ خود سرانہ ایک قطبی سسٹم کا سرخیل ہے، اور امریکیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ نظام دنیا کو امن و آشتی اور ثبات و استحکام کا تحفہ دے گا، لیکن امریکیوں نے بین الاقوامی سطح پر جو طرز عمل پیش کیا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ ہر مسئلے میں، چاہے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ فلسطین اور غزہ پر اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا مسئلہ ہو، امریکیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ رائے حل کا حصہ نہیں بن سکتے بلکہ ان مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہیں۔ باقر کنی نے مزید کہا کہ ہمارے ایٹمی مسئلے میں یہ امریکی تھے جو ایٹمی معاہدے سے باہر نکل گئے اور اس کے حل میں مسلسل رکاوٹیں ڈالتے رہے، اور غزہ کے مسئلے میں بھی امریکی ہیں جنہوں نے اسرائیلی حکومت کو جدید ترین اسلحے دیے اور غزہ میں ان کے جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں شدت کے اسباب فراہم کیے، بنابراین وہ غیر جانبدار نہیں ہیں اور ثالثی کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی انسدادی دہشت گردی کی فورس سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے، اور امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ امین الحق کی گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں خفیہ آپریشن کر کے ہلاک کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے لیگل ٹیم کو ہدایات دی ہیں کہ فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو نشاندہی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ واضح رہے 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اطاعت کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا۔ واضح رہے حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی اور مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان پیپل پارٹی کی اعلی قیادت کا اہم اجلاس ایوان صدر میں ہوا، جس میں رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا رویہ جمہوری نہیں۔ تحریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنانا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے اور پی ٹی آئی پر پابندی کے اعلان سے متعلق مشاورت کی گئی۔ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جو وفاقی حکومت کی اتحادی بھی ہے اور حکومت کے ہر آئینی اور قانونی فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تحریک انصاف کا رویہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف اگر خود کو سیاسی جماعت کہتی ہے تو اسے رویہ بھی سیاسی جماعت جیسا اپنانا ہوگا۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے روسی فوجی وفد سے ملاقات میں کیوف میں ماسکو کے خصوصی فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادنا نے این ڈی ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ کم جونگ اون نے روس کے نائب وزیر دفاع الیکسی کریرو وچکو کی سربراہی میں ایک روسی وفد کا استقبال کیا۔ شمالی کوریا کے رہنما نے روس کے فوجی وفد سے ملاقات میں پیونگ یانگ اور ماسکو کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کی۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کیس کے دو مجرموں کو جھٹکا دیتے ہوئے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بلقیس بانو کیس کے دو مجرموں کی عبوری ضمانت کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ ان مجرمین نے سپریم کورٹ کے ذریعے 8 جنوری کو گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عبوری ضمانت کی درخواست دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کی موضوعیت پر سوال اٹھاتے ہوئے جمعے کو انہیں سماعت سے خارج کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو ایسا کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں ریزرویشن سسٹم کے خلاف طلبہ کے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 39 افراد ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسیوں کے مطابق بنگلہ دیش میں کئی روز سے جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں اب تک 39 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں مرکزی مسجد کے باہر آج بھی مظاہروں کی کال دی گئی اور لوگ سڑکوں پر نکلے۔ احتجاجی مظاہروں کے باعث بنگلہ دیشی نیوز چینل سرکاری نشریاتی ادارہ آف ایئر ہیں۔ احتجاج کے سبب بنگلہ دیش میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ خیال رہے بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% ریزرویشن دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ کوٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ سے جھڑپیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا 56% حصہ ریزرویشن میں چلا جاتا ہے، جس میں سے 30% سرکاری نوکریاں 1971 کی جنگ میں لڑنے والوں کے بچوں، 10% خواتین اور 10% مخصوص اضلاع کے رہائشیوں کے لیے مختص ہے۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پہ دی جائیں اور صرف 6% کوٹا جو اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ تاہم وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے طلبہ کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم 2 درجن فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے النصیرات کیمپ پر ایک بار پھر بمباری کی اور پناہ گزینوں کے اسکول کو بھی نشانہ بنایا۔ صہیونی ٹولہ گزشتہ 10 روز کے اندر پناہ گزینوں کے 8 اسکولوں پر بمباری کر چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے کم از کم 2 درجن فلسطینیوں کو شہید اور 50 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ صہیونی ٹولے نے غزہ کو سپلائی ہونے والے پانی میں 94% کی کمی کر دی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک صہیونی دہشت گرد کم از کم 38,800 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے میں غزہ کی بنیادی شہری تنصیبات بری طرح تباہ ہو چکی ہیں اور عوام کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں صہیونی حکومت کے فوجی اور جاسوسی آلات کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں فلسطینی عوام اور ان کی بہادرانہ مزاحمت کی حمایت کے لیے حزب اللہ کے مجاہدوں نے صہیونی کالونی المطلع میں صہیونی حکومت کے ایک جاسوسی کے اڈے کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق داغے گئے میزائلوں نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا۔ صہیونی میڈیا بارہا اعتراف کر چکا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں اب بھی حزب اللہ کا غلبہ ہے اور اسرائیلی فوج اس علاقے میں پھنسی ہوئی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے جیالوں نے 8 اکتوبر سے صہیونیوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں نامزد امیدوار جو بائیڈن کے انتخاب لڑنے کی مخالفت کرتے ہوئے اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کو خبردار کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے ڈیموکریٹس میں اپنے قریبی اتحادیوں سے کہا ہے کہ 2024 کے آئندہ صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مائیکروسافٹ 365 کی خدمات دنیا میں ٹھپ پڑ جانے سے دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مائیکروسافٹ 365 کی خدمات ٹھپ پڑ جانے کی وجہ سے مائیکروسافٹ کی سروسز میں مشکلات آنے کے بعد دنیا بھر میں لاکھوں سسٹم پر بلیو اسکرین اور شٹ ڈاؤن کی مشکلات پیدا ہو گئیں اور پھر سروسز بری طرح متاثر ہوئیں۔ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، ملائیشیا، سنگاپور اور ہندوستان میں سروسز بند ہونے سے بینک، میڈیا ہاؤسز اور اسٹاک مارکیٹوں سے لے کر سرکاری ادارے اور ہوائی اڈے تک متاثر ہوئے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام۔ نشریات کا آخری پروگرام محرم الحرام کی مناسبت سے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
داستان حرم رنج سفر چشیدہ حسین عزیز فاطمہ
آوازی سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی سلسلے وار پروگرام داستان حرم کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ مستفیض ہو رہے ہوں گے۔
کہتی تھی زینب کہنا نا خبر ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر, ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
زینب کے نانا خبر, ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر, ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
زینب کے نانا خبر, ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
کیسے سناؤں میں وہ سب واقعہ, پہنچے جس طرح سے ہم کربلا. امت آسی نے ستم کیا کیا, نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا. نرغا کیا اشقیا نے آن کر, ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
زینب کے نانا خبر, ہو گیا پردیس میں برباد گھر.
سامعین, حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کی کچھ ایسی منصوبہ بندی کی کہ انسانوں میں آپ کی قربانی اور یاد ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہے. یہی چیز مسلمانوں کی غفلت, ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور تحریف دین میں رکاوٹ بن رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بیداری کا ضامن ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنی تحریک کو دو مرحلوں پر استوار کیا. پہلا مرحلہ خون, شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ پیغام رسانی, امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا تھا. اس تحریک کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری جانصار مردوں پر تھی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا. لیکن اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب, بیٹے سید سجاد اور چند بیواؤں اور بچوں کے سپرد کی. یزیدی لشکر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کربلا میں ایک بھی مرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, مگر یہ مشیت پروردگار تھی کہ اسے اس روئے زمین پر امامت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنا تھا. اس لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو عارضی بیماری میں مبتلا کر کے ان کی جان کا تحفظ کیا, اور اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی پھوپی کے ہمراہ حسینی مشن کی تکمیل کی اور ایسے خطبے دیے کہ یزیدی تخت کی چولیں ہلا کر رکھ دی.
محرم سن 61 ہجری کو اہل بیت اطہار کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا. اہل بیت کے امور کی باغ ڈور امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی, کیونکہ آپ امام ہیں اور آ حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے. قافلہ سالار زینب کبریٰ ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کی قریب ترین فرد ہیں اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں. راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرش شناس خواتین نے امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں کہ جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے. کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا. نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم قدم و ہم آواز ام کلثوم، رباب، لیلہ، ام فروہ، سکینہ، فاطمہ اور عاتقہ نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی با ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار و قربانی کے لازوال نقوش ثبت کر دیے۔ ظاہر ہے کہ ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا کہ جنہوں نے عاشور کے دن رنج و مشقت اور غم برداشت کیے تھے، دل خراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے عزیزوں کے داغ اٹھائے تھے اور اب وہ بے رحم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں۔ ان با عفت خواتین اور بچوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے کافر قیدیوں کی طرح لے جایا جا رہا تھا۔ جناب زینب کو قافلہ سالار کی حیثیت سے خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو خوفناک صورتحال ہے اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ جو قافلے میں جناب زینب کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ پیغام رسانی کا بار آپ پر زیادہ ضرور ہے، مگر زینب کے حوصلے میں استقامت بھی اپنے اس حد کمال کو پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی مشکلوں اور مصائب کے وحشتناک طوفانوں سے ہرگز نہ گھبرائیں اور مقصد حسینی کو جاویداں بنانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تاریخ کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔
شب ماتم حسینا شب شب ماتم حسینا شب شب ماتم حسینا شب شب ماتم حسینا شب شب ماتم حسینا جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا بابا تھا جس کا ہے در کیار وہ بہنا ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار وہ بہنا شب شب ماتم حسینا
حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے کئی بھائیوں، بھتیجوں اور چچیروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلتا دیکھا۔ ان میں سے کسی ایک کا غم بھی کسی بھی مضبوط اور فولادی اعصاب کے مالک انسان کی کمر توڑنے اور ایک طویل عرصے کے لیے زندگی کو معمول کی حالت سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر تین اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری امام سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن کے حملوں اور سازشوں سے آپ کی جان کی حفاظت کرنا تھی۔ دوسری ذمہ داری اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی حمایت اور دفاع تھی۔ اور آپ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام آپ دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور اسے حالات سے آگاہ کریں۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک دو مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ پیکار، جہاد اور شہادت کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پیغام رسانی اور امت مسلمہ کی بیداری کا مرحلہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف پہلے مرحلے تک محدود رہتی تو سرزمین کربلا کے اطراف کے شہروں تک طبیعی طور پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور شہادت کی خبر پہنچنے کے لیے کئی ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ اس عرصے میں یزیدی اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی پروپیگنڈا پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کر کے بڑی آسانی سے کربلا کے حقائق میں تحریف کر سکتے تھے اور عوام الناس تک کربلا کے واقعات کو اس طریقے سے پہنچا سکتے تھے کہ جس سے یزید کی حکومت کو کم سے کم نقصان پہنچتا۔ اس صورت میں مسلمانوں کے اس دور کے معاشرے اور آئندہ کی نسلوں میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی تاثیر میں بہت کمی واقع ہو جاتی، اور یقیناً ہم آج کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی اس قدر برکتوں اور اثرات کا مشاہدہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری نے بنی امیہ کے وسیع تر پروپیگنڈوں اور سرگرمیوں کو ناکام بنا دیا اور ان کی سازشوں کو تش تس بام کر دیا۔
جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے کارندوں کے مظالم اور خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹائی۔ انہوں نے کم سے کم ممکنہ وقت میں امام حسین علیہ السلام کی حق طلبی، ظلم ستیزی، دین کی حفاظت، مظلومیت اور عدل خواہی کی آواز کو بہت سے شہروں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں یزید نے یہ درک کر لیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اہل حرم کی اسارت کے ذریعے اپنے معینہ اہداف و مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے روز بروز اپنے آپ کو زیادہ ذلیل اور قابل نفرت بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں ان کے اقدامات نے نہ فقط اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بعض متصف قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔
مکتب امام حسین علیہ السلام میں استکبار ستیزی کی ایک خصوصیت جو کہ زیارت اربعین میں بھی ذکر ہوئی ہے، جہل سے مقابلہ اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دلانا ہے۔ جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دل کا خون تیری راہ میں قربان کر دیا اور ایثار و فداکاری کی انتہا کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہل و نادانی اور حیرت و سرگردانی سے نجات دلا سکیں۔ آج انسانی معاشرے میں مفاسد پھیلانے اور معاشرے کا سکون و چین چھیننے میں استکبار کا مسئلہ پیش پیش ہے، اور ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مشکل یہی استکبار ہے، جس میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل ہے۔ آج اسرائیل اپنے ایجنٹوں کے ذریعے قرآن کی توہین کروا رہا ہے، ایسے میں مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ آج دنیا کے مسلمان جب قرآن مجید کی توہین کو دیکھ کر اس گھناونے اقدام کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، تو پھر سوچئے کہ جو ہادی امت ہو، جو دین کا پیشوا ہو اور رہبر ہو، وہ کس طرح سے یزیدی اقدامات کے سامنے خاموش بیٹھ سکتا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے دین کے خلاف ہونے والے اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس راہ میں اپنی عظیم جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف ظلم ستیزی اور ظالموں سے مقابلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ ظلم ستیزی کا مسئلہ دنیا اسلام میں منحصر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نسل بشریت کو جو تعلیمات عطا کی ہیں، وہ تمام امتوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے راہ گشا ہیں۔ اس بنا پر عاشورہ حسینی کی تاریخ کا دقیق مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کربلا اور عاشورہ ایک تاریخی حادثے سے نکل چکا ہے اور ایک مکتب میں تبدیل ہو چکا ہے، ایسا مکتب جو انسان ساز اور افتخار آمیز ہے۔ یہ مکتب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی سرحدوں سے گزر کر دوسری قوموں کے لیے بھی نمونۂ عمل بن چکا ہے۔
جان نبی ہے وائے نہر القمر اٹھتی رہی موج تیری ہے وائے نہر القمر وہ خشک لب سو شیرِ خدا کی آل کا وہ تیرے ہوتھوں پر تری ایوائے نہرِ سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی ن کی ایوائے نہرِ القما ایک مشک پانی کے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہ گئی ایوائے نہرِ القما.
سامعین، یقیناً عاشور کے دن کربلا میں تلوار پر خون کو فتح حاصل ہوئی اور اس فتح و کامیابی کی روح رواں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات تھی، ورنہ خون تو کربلا میں بہ چکا تھا. جناب زینب نے اس ظاہری شکست کو قیامت تک کے لیے حقیقی کامیابی اور کامرانی میں بدل کر باطل کے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا. اور ابن زیاد کے دربار میں جب کسی دشمن نے آپ سے پوچھا کہ جو کچھ خدا نے آپ کے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا اسے آپ کیسا دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے بڑی دلیری اور پر روب انداز میں فرمایا، ما رأیتو الا جمیلا، یعنی میں نے کربلا میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. دشمن کے اس سوال کا مقصد آپ کے حوصلے کو کمزور کرنا اور شہیدان کربلا کی قربانیوں کو غلط انداز میں پیش کرنا تھا. لیکن جناب زینب نے اپنے ان جملات اور شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں اپنے فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے ان کی اس شیطانی سوچ کو ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیا اور قیامت تک کے لیے دشمنوں کو نمرود و فرعون کی فہرست میں کھڑا کر دیا. آپ نے اپنے بھائی کی جانشین بن کر ہر جگہ امام کے مقصد کو پہنچایا، اور آپ نے ہر جگہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ ارشاد فرما کر تمام دنیا والوں کو پیغام اور مقصد حسین سے آگاہ فرمایا. اسی کا نتیجہ ہے کہ خود ظالم و جابر کے دربار سے انقلاب برپا ہونا شروع ہوا اور بہت ہی کم مدت میں پوری دنیا میں اپنے بھائی اور امام کے پیغام یعنی حقیقی اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا راستہ عزاداری کی صورت میں فراہم کیا. اسی لیے آج ہر جگہ فتح حسین کا اعلان یا حسین یا حسین کی صدا میں سنائی دے رہا ہے، اور یزید اور یزیدیت کا کوئی ہم نوا اور نام لیوا نہیں ہے. گویا ہمیشہ کے لیے حسین اور حسینیت کامیابی کا نام بن گیا اور یزید و یزیدیت ناکامی کا نام ہو گیا.
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سربر کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نمگر رکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نمگر رکبر فرزند نبی زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو.
سامعین، معتبر روایات کے مطابق اہل حرم کو قید کر کے جس وقت کوفہ لے گئے، شہر میں داخلے سے قبل ایک رات اسیروں کو بیرون شہر روک دیا گیا. آخر میں ایک دفعہ باجوں کے بجنے کی آواز آئی. ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو شہر میں لایا جائے، مگر اس طرح سے کہ جتنے کٹے ہوئے سر ہیں شہدا کے وہ سب نیزوں پر بلند ہوں. سارے سر بلند کیے گئے. امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر نصب کیا گیا تھا، وہ نیزہ جناب زینب کے اونٹ کے پاس تھا. زینب کی گود میں سکینہ بھی تھی. سکینہ نے باپ کا سر نیزے پر دیکھا. امام حسین کے سر سے دو تین قطرے خون کے گرے. جناب زینب کی نگاہ پڑی تو اپنے کجاوے کی لکڑی پر اپنا سر دے مارا اور آپ نے کہا کہ میری ماں کے چاند، کیا میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا سر اس طرح سے نیزے پر بلند کیا جائے؟ کوفے کے بازاروں میں علی کی بیٹی ام کلثوم اور زینب سلام اللہ علیہما اور سید سجاد علیہ السلام کے یکے بعد دیگر خطبوں نے کوفیوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی. وہ عالم ہوا کہ تماشے کے لیے جمع کیے گئے وفا کے دشمن دغا بازوں میں بھی گریہ و زاری سے کوہرام مچ گیا. ایسے میں علی علیہ السلام کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آواز دی،
اے کوفہ والو، اے مکر و دغا کے بندو، تم رو رہے ہو، خدا کرے تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکے، تم یوں ہی نالا و فریاد کرتے رہو. تمہاری مثال اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو مضبوط دھاگا بٹ کر کھول دے اور فریاد کرے. تم کوڑے میں اگے ہوئے خس و خاشاک کی مانند ہو. سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کوفہ والو، تم ہمارے مصائب پر رو رہے ہو، تو پھر ہم پر یہ ظلم کس نے کیے ہیں؟ ہمارے عزیزوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہم کو اسیر کر کے یہاں کون لایا ہے؟ بچوں کو بھوک سے بیتاب دیکھ کر کچھ عورتوں نے صدقے کے کھجور بچوں کی طرف پھینکے تو ام کلثوم نے ٹوکا، خبردار، صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے. یہ سن کر مجمع سے گریا و بکا کی آواز بلند ہو گئی اور پسر سعد نے حکم دیا کہ اسیروں کو مجمع سے دور کر دیا جائے. لکھا ہے کہ جب ابن زیاد کا یہ حکم پہنچا کہ اب قیدیوں کو شہر میں لایا جائے تو جناب زینب نے فضا سے کہا کہ اما فضا، آپ شمر کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ دختر فاطمہ تجھ سے تین درخواست کرتی ہے. اے شمر، مجھے سر کھلے شہر کوفہ میں جانے سے شرم آتی ہے. اے شمر، میں تیرے نبی کی نواسی ہوں، تین باتوں میں سے کم ایک بات ضرور مان لے، یا تو ایک چادر ہم بے قصوں کو دے دے کہ اس سے اپنے منہ چھپا لیں، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو ہم کو ایسے راستے سے لے چل جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہو، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی کر کے شہیدوں کے سر ہمارے اونٹوں کے برابر کر دے، لوگ ان کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے.
سامعین، یہ سن کر فضا شمر کے پاس پہنچی اور سامنے جا کر دختر زہرا کا پیغام پہنچانا چاہا، لیکن اس شقی نے اپنا منہ داہنی طرف پھیر لیا اور کوئی توجہ نہیں دی. فضا داہنی طرف گئی تو اس نے اپنا منہ بائیں طرف کر لیا. یہ بے توجہی دیکھ کر جناب فضا کو غصہ آ گیا. فرمانے لگی، اے شمر، تم مجھے نہیں جانتا، میرا نام فضا ہے. اگر اپنی شہزادی کا پیغام پہنچانا نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھ جیسے شقی کے سامنے نہیں آتی. اس نے یہ سن کر کہا، اے فضا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے کہا، میری شہزادی کا کہنا ہے کہ ایک ایک چادر ہم کو دے دے تاکہ اپنا سر اور بدن چھپا لیں. اس شقی نے نہایت متکبرانہ انداز میں کہا، یہ درخواست منظور نہیں ہے. جناب فضا نے پھر دوسری بات کہی. اس نے کہا، یہ بھی منظور نہیں ہے. پھر جناب فضا نے تیسری بات کہی. شمر نے جھنجلا کر کہا، فضا، زینب سے کہہ دو کہ اب تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ہماری قیدی ہو. جس طرح تم کو چاہیں گے لے جائیں، تمہارا جانا تمہاری خواہش پر موقوف نہیں. الغرض، اس بد انجام کا یہ کلام سن کر جناب فضا رنجیدہ و ملول اپنی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور رو رو کر کہا، شہزادی، شمر کو کوئی بات منظور نہیں ہے. یہ سن کر دختر زہرا کو جلال آ گیا. فرمانے لگی، کسی بھی حال میں ہرگز دربار ابن زیاد میں نہیں جاؤں گی۔
یہ دیکھ کر بھائی کے سر کے قریب آئیں، سید سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں ہم بے کس کر ہی کیا سکتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا کچھ بھی صحیح، مگر زینب تو اس حال میں دربار ابن زیاد میں نہیں جائے گی۔ مجھے مرنا قبول ہے، مگر یہ بے حرمتی گوارا نہیں۔ جب شمر لئی نے یہ سنا کہ زینب کسی طرح دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے جناب زینب سے تو کچھ نہ کہا، البتہ تازیانہ لے کر بیمار کربلا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی ابن الحسین، اپنی پھوپھی کو دربار میں چلنے کو تیار کر دو، ورنہ اس تازیانے سے سخت ایذا دوں گا۔ یہ سن کر سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے پھوپھی اماں، آپ کیوں نہیں چلتی؟ شمر مجھے تازیانے مارنے پر تیار ہے۔ فرمایا، بیٹا میں دختر زہرا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا تھا، میں تو ہرگز کھلے منہ اس طرح بازاروں اور درباروں میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی یہ کلام کر ہی رہی تھی کہ آپ کی نگاہ اس نیزے پر پڑی جس پر سر حسین نصب تھا، دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ دیکھ کر بھائی کے سر کے قریب آئیں اور کہنے لگی، بھیا آپ پر کیا ستم ہوا ہے کہ یوں زارو قطار رو رہے ہیں؟ فرمایا، بہن ہماری محنت رائیگاں نہ کرو، جس طرح یہ اشقیہ دربار میں لے جانا چاہتے ہیں چلی جاؤ۔ یہ سن کر جناب زینب نے کہا، اچھا بھیا آپ اشک نہ بہائیں، بہن جانے کے لیے تیار ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، شمر سے کہہ دو کہ جس طرح چاہے مجھے دربار میں لے چلے۔ زینب نے بھائی کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے یہ بتا دیا کہ دین کی بقا کے لیے چاہے کچھ بھی مشکل پیش آئے، زینب سر جھکا کر سارے مصائب و آلام برداشت کرنے کو تیار ہے، مگر بھیا آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں
اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ظلم و ناانصافی کی چکی میں پس رہے ہیں، پروردگار ان سب کو جلد از جلد ظالموں سے نجات عطا کرے۔ اس سلسلے وار پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کے آخری پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
شمر سے بولی بالی سکینہ، No।
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։
Bye.
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց